بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم الى قیام یوم الدین اللهم انا نرغب الیک فی دولة کریمة تعز بها الاسلام واهلها وتذل بها النفاق واهلها وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القران الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم صلوات على محمد وعلى اله برادران عزیز و خواتین محترم یہ دو شبوں پر مشتمل مجلسوں کا سلسلہ آج کی حد تک جس آیت کو سنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا سورہ یاسین کی اختتامی آیتوں میں سے ایک آیت ہے۔ آپ لوگوں کے حافظے میں سورہ یاسین موجود ہے، بہت سے مومنین کو یہ حفظ ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ایک پریکٹس ہے شب جمعہ کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی، ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے اور یہ بہت اچھی ایک پریکٹس ہے۔ اس آیت کو میں نے کیوں آپ کے سامنے بھی تلاوت کیا، اس کی ایک وجہ ہے جو تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بنیادی جو موضوع ہمیں آج کی حد تک ڈسکس کرنا ہے وہ جاہلیت کے اس معاشرے میں جو عرب جاہلیت کا معاشرہ تھا، اعلان اسلام سے پہلے کا معاشرہ۔ اگر ان کے عقائد کا آپ جائزہ لیں تو آپ کو کچھ عجیب سی چیزیں وہاں پر نظر آتی ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو ایڈریس کیا، علم کلام کی کتابوں کے اندر اس پر بحث کی گئی۔ ایک نظریہ ان کے پاس یہ تھا کہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ خدا کے وجود کے منکر تھے، مگر یہ ایک چھوٹا گروہ تھا۔ اگر اس معاشرے کے لوگوں کے عقائد کو آپ دقت کے ساتھ تجزیہ اور تحلیل کی منزل سے گزاریں، وہ کتابیں کہ جن میں ان تمام تر چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ملل اور نحل کی کتابوں میں اس کو لکھا گیا، تو ایک گروہ وہ تھا کہ جو خدا کے وجود ہی کا منکر تھا۔ مگر میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ چھوٹا گروہ تھا، زیادہ تر افراد ایسے نہیں تھے، وہ خدا کے وجود کے قائل تھے، مگر ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ پروردگار عالم کے ساتھ شرک کرتے تھے، یعنی بت پرستی کے مرض میں بھی مبتلا تھے۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک تیسرا گروہ نظر آئے گا کہ جو قیامت کا منکر تھا، یعنی وہ خدا کے وجود کے بارے میں کہتے تھے کہ خدا تو ہے مگر ہم قیامت کو قبول نہیں کرتے، یہ عقیدہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور گروہ تھا کہ جو توسل اور شفاعت کے حوالے سے ایک عجیب و غریب نظریہ رکھتا تھا، اور ان تمام تر نظریات کو قرآن مجید نے ڈسکس کیا ہے اور ان کے حوالے سے آرگومنٹس کو پریزنٹ کیا ہے۔ اب دیکھیے وہ جو چھوٹا سا گروہ ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ ما یہلکنا الا الدهر، کہ یہ جو ہمیں موت آتی ہے یہ زمانہ ہے، نموت و نحیا، جیتے ہیں مرتے ہیں، یہ زمانہ ہے کہ جو ہمیں جلاتا ہے، یہ زمانہ ہے کہ جو ہمیں مار دیتا ہے، ورنہ خدا کچھ نہیں ہے، یہ آج کے زمانے میں بھی بہت سے افراد ہیں جو نیچرسٹ کہلاتے ہیں اور انہوں نے اس کو اسی طریقے سے پریزنٹ کیا ہے۔ اسی کی ایک صورت وہ ہے کہ جس کو بعض اوقات کتابوں کے اندر سائنس کے عنوان سے پڑھایا جاتا ہے تو لا آف کنزرویشن آف میٹر ہمیں نظر آتا ہے کہ میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹروائڈ، کہ جو مادہ ہے نہ اس کو کریٹ کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو تباہ کیا جا سکتا ہے، اس کی بس شکلیں ہیں جو تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ پھر یہی چیز لا آف کنزرویشن آف انرجی کے عنوان سے بھی پریزنٹ کی جاتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ لا کہنا اس کو کتنا درست ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک سوال ہے، ایک ہائپوتھیسس ہے، ایک مفروضہ ہے، مگر مفروضے کو لا کے طور پر پریزنٹ کرنا پھر اس کے اوپر خود سائنسدانوں نے بھی بڑے آبجیکشنز کیے۔ سارے سائنسدان خدا کے منکر نہیں تھے، آئنسٹائن بھی سائنسدان تھا خدا کا منکر نہیں تھا، نیوٹن بھی سائنسدان تھا مگر وہ خدا کا منکر نہیں تھا، بلکہ اس نے تو اپنی آخری زندگی میں کرسچینٹی کو بڑا سرو کرنے کی کوشش کی ہے اور انجیل اور بائبل کی جو تعلیمات ہیں ان کو ایک پریزنٹیبل فارم دینے کی بڑی کوشش کی تھی، مگر وہ کامیاب نہیں ہو پایا، وہ الگ بحث ہے۔ لیکن جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس زمانے میں جاہلیت کے معاشرے کو اگر آپ اینالائز کریں تو ایک چھوٹا گروہ ہمیں ایسا بہرحال نظر آتا ہے جس کا کہنا تھا کہ یہ زمانہ ہے جو ہمیں جلاتا ہے، زمانہ ہے جو ہمیں مارتا ہے، خدا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید نے ان کو بھی ایڈریس کیا، ان کے بارے میں بھی بہت کچھ بیان کیا۔ مثلا ایک چیز پروردگار عالم نے یہ بیان کی سورہ ابراہیم 14 سورہ، اور وہ کیا ہے؟ افاللہ شکن فاطر السماوات والارض، کہ کیا اللہ کے بارے میں بھی تمہیں شک ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے اندر کوئی دلیل نہیں دی جا رہی ہے، اس کے اندر جو چیز کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے وجدان اور انسان کے ضمیر کو اپیل کیا جا رہا ہے کہ تم سب چھوڑ دو، اپنے آپ سے سوال کرو، واقعا تمہارا دل تمہارا ضمیر اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں بھی تم شک کر سکو؟ یہ وہ کانسیپٹ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عقیدہ توحید کی بنیاد فطرت میں ہے۔ یعنی اگر تم اپنے آپ سے سوال کرو گے نا تو جس طرح سے خوشی کے اظہار کے لیے مسکرانا، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کا نیچرل ایکسپریشن یہی ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو بانچیں کھل جاتی ہیں، جب وہ غمگین ہوتا ہے اور غم شدید ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ جس طرح سے یہ سارے معاملات فطری ہیں نا، اسی طریقے سے وجود خدا کا عقیدہ بنیادی طور پر ان پرنسپل فطری ہے۔ یعنی انسان اپنے آپ سے سوال کرے تو اس کو جواب یہی ملے گا کہ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا نہ ہو۔ یہ ایک انداز ہے۔ سورہ بقرہ پروردگار عالم نے پھر تعجب کا اظہار کیا کہ کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تمہیں واپس زندگی دے گا، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹایا جائے گا۔ روز لوگوں کو، بچوں کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہو، مبارکبادیں دیتے ہو، لوگوں کو روزانہ مرتے ہوئے دیکھتے ہو، تعزیت کرتے ہو، پھر اس آئینے میں تمہیں اپنی شکل کیوں نظر نہیں آتی؟ یہ آئینہ ہے کہ اس میں تمہیں اپنی شکل نظر آنی چاہیے، کہ جس طرح یہ بچہ آ رہا ہے اسی طرح تم بھی کبھی آئے تھے، جس طرح یہ بوڑھا جا رہا ہے اسی طرح تم بھی کبھی جاؤ گے۔ تو اس آئینے میں جب تمہیں اپنی شکل نظر آئے گی تو تم اپنے مبدا اوریجن کے بارے میں بھی سوچو گے، اپنے معاد اینڈ کے بارے میں بھی سوچو گے، اور تمہیں جواب یہی ملے گا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے پروردگار عالم نے سورہ مبارک دہر آغاز ہی میں جو پہلی آیت ہے اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یعنی پروردگار سوال، سوالیہ انداز ہے وہ پہلی آیت جو میں نے پڑھی سورہ ابراہیم، افاللہ شکون، سوالیہ انداز ہے، اللہ کے بارے میں شک ہے، کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو، یہ پھر انٹروگیشن ہے، یہ سوالیہ انداز ہے۔ پھر یہاں پر سورہ دہر کی جو آیت ہے اس میں بھی سوالیہ انداز ہے کہ تم خود اپنے آپ سے سوال کرو، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا تھا، لم یکن شیئا مذکورا، کہ جب وہ قابل ذکر شے بھی نہ تھا۔ یعنی پروردگار عالم کہنا کیا چاہتا ہے کہ تم خدا کے بارے میں سوال کرتے ہو کہ خدا ہے یا نہیں، تو خدا کے بارے میں بعد میں سوال کرنا کہ وہ ہے یا نہیں تم اپنے بارے میں بتاؤ، کوئی ایسا وقت تم پر تھا کہ جب تم نہیں تھے اور کسی نے تمہیں نیز سے ہست بنایا، تو وہ کون تھا کہ جس نے آدم کے پردے کو چاک کر کے نعمت وجود سے تمہیں سرفراز کر دیا؟ وہ کوئی تو ہے، وہ ایکس جو بھی ہے، وہ ویریبل، وہ ایکس جو بھی ہے، مگر اس کا تعارف تم کروا دو، خدا کا تعارف ہم کروا دیں گے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ اور اب آئیے منزل سورہ توحید پر، جس کا نام ہی توحید ہے۔ پروردگار عالم وہاں پر کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بسم اللہ کے فوراً بعد قل هو الله احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ تعارف ہے پروردگار کا، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، بے نیاز ہے، باپ بیٹا ہونا خدا کی صفت نہیں ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ یہی ہے نا۔ اب ذرا سا اس پہلی آیت کے اوپر غور تو کریں، قل کے بعد کیا ہے؟ ہوا۔ اچھا، آپ ظاہر ہے کہ یہاں پر مدرسے میں ایک ایسی جگہ کہ جو علمی درسگاہ ہے، وہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو عربی کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی ترکیب کے اعتبار سے ہوا کچھ تو بنے گا۔ قل ہے تو قل کے بعد مقولہ ہوگا، یعنی عربی کے اعتبار سے، صرفی اعتبار سے، نحوی اعتبار سے کچھ نہ کچھ اس کی ترکیب تو ہوگی۔ اس کو چھوڑ دیجیے، اس میں میں کیا آپ کو انگیج کروں؟ ظاہر ہے کہ جو عربی کے قواعد سے واقف ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں، مگر میں تو اس کے ترجمے کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا غور فرمائیے کہ پروردگار عالم نے کہا قل، اے حبیب کہہ دیجئے، سمجھ میں آ گیا، ہوا وہ، اللہ وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر یہاں پر یہ ہوا نہ ہوتا تو کیا جملہ مکمل نہیں تھا؟ یہ جو کہا جا رہا ہے وہ اللہ ایک ہے، یہ وہ کا ترجمہ کہاں سے آیا ہے؟ ہوا کے ذریعے سے۔ یہ ہوا اگر نہ ہوتا تو کہ یہ جملہ مکمل نہیں؟ اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، کسی لفظ کو خامخواہ استعمال کرنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ یعنی یہ خود ادبی اعتبار سے ایک بحث ہے کہ قرآن میں کوئی لفظ زائد ہو سکتا ہے یا نہیں، کوئی حرف، کوئی ورڈ زائد ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ناول دیکھیں، ادب کے شاہکار دیکھیں، تو ان کے اندر بھی آپ کو یہ ملے گا کہ یہ لفظ موجود ہے مگر اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، یہ صرف اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کو رکھنا تھا اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر انگریزی میں بھی آپ کبھی کبھی ان آرڈر ٹو کہہ دیتے ہیں، مگر اس میں ان آرڈر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر نہ بھی کہیں تو جملہ مکمل ہے۔ میں یہاں پر کیوں آیا؟ ان آرڈر ٹو ڈیلیور اسپیچ، ٹو ڈیلیور اسپیچ بھی کہہ دیا جائے تو کافی ہے، یہ ان آرڈر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ایک کلام کے اندر حسن پیدا ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور ہو سکتا ہے اس کی کوئی دقت بھی ہو اپنی جگہ پر، وہ تو اس فن کے ماہرین جانے جو انگریزی زبان کی دقتوں سے آشنا ہے۔ عربی کے اعتبار سے یہ معاملہ اجنبی نہیں ہے، جس طرح دوسری زبانوں میں ہوتا ہے اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے، مگر قرآن کے بارے میں ایک بحث ہے کہ قرآن کے اندر کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے کہ جو زائد ہو؟ بعض مفسرین اس کے قائل ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں، من جملہ سید رضی نہج البلاغہ کے کمپائلر، انہوں نے اس کے اوپر اپنا پورا تھیسس لکھا کہ قرآن مجید کے اندر کوئی لفظ اضافی نہیں ہے، کوئی لفظ زائد نہیں ہے۔ وہ نہج البلاغہ کا کمپائلر جو ہے نا، واقعی اس کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایسا تھیسس لکھے، جو بلاغت کو سمجھتا ہو، ایلوکوئنس کو سمجھتا ہو۔ تو بہرحال اپنی جگہ پر یہ بحث تو ہے، واپس آئیے اس سوال کی طرف، یہ ہوا اگر درمیان میں نہ ہوتا تو کیا جملے کے مطلب کو پہنچانے میں کوئی دقت ہے؟ قل کہہ دیجئے، ہو اللہ کی جگہ ہوتا اللہ احد، اے حبیب کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تو جملہ تو مکمل ہے، مطلب تو واضح ہے، پھر یہ ہوا کو درمیان میں کیوں رکھا گیا؟ اس ہوا کو درمیان میں نہ رکھا جاتا تو بات تو مکمل تھی۔ نہیں برادران عزیز، بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ ہمارے استاد حضرت علامہ طالب جوہری صاحب ایک مرتبہ اس کے اوپر بیان دے رہے تھے اور انہوں نے متوجہ کیا۔ اچھا، آپ اس مثال پر غور کیجیے، ہوا وہ، ٹھیک ہے، آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ایسا ہی لائٹر نوٹ کے اوپر اس مثال کو سنیے گا۔ اچھا، یہ پہلی لائن ہے، پھر اس کے بعد دوسری لائن ہے، پھر تیسری لائن ہے، پھر چوتھی لائن ہے، پھر آخری لائن تک یہ سلسلہ جا رہا ہے۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے، تو جو پہلی لائن والے ہیں وہ دوسری لائن والوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، جو دوسری لائن والے ہیں وہ تیسری لائن والوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جو تیسری لائن والے ہیں وہ چوتھی لائنوں والوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے کہ میں سب کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر پیچھے سے کوئی آپ کی پیٹھ پر ہاتھ مارے، تھپ تھپائے، تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ आप फौरन पीछे मुड़कर चेक करेंगे कि किसने हाथ मारा, यही होगा ना। और जिसने हाथ मारा था वो अनजान बनकर बैठ गया तो वो छुप गया, वो मख्फी है, वो अब आपके लिए वाजे नहीं है कि कौन है, मगर कोई तो है कि जिसने हाथ मारा था। अब आप मुझसे सवाल करते हैं कि मौलाना मेरी तवज्जो तो आपकी तरफ थी, तो मुझे नहीं मालूम कि पीछे से किसने हाथ मारा, मगर आपने तो देखा है, तो आप बताइए कि वो कौन था। सवाल तो बड़ा वाजे है कि किसी ने पीछे से आपकी पीठ पर हाथ मारा, वो अनजान बन गया, आपने पीछे मुड़कर देखा तो आप लोकेट नहीं कर पाए कि कौन है। आप मुझसे सवाल करते हैं कि जरा बताइए तो सही, वो है कौन। अब मैं कहूं कि भाई ये इल्मी दर्सगाह है, यहाँ पे कुरान मजीद होंगे, 10-12 जितने भी कुरान है वो लाएं और उन कुरानों के ऊपर हाथ रखकर और दूसरे हाथ में हजरत अब्बास का अलम लेकर अगर मैं कसम खाऊं कि कोई नहीं था तो आप मेरी बात मानेंगे, आप मेरी बात कबूल करेंगे। मैं कुरान पर हाथ रख रहा हूँ, हजरत अब्बास का अलम पकड़ रहा हूँ, कसम खा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कोई नहीं था, तो आप मेरी बात कबूल नहीं करेंगे। आप कहेंगे मौलाना ये तो हमने पूछा ही नहीं कि कोई था या नहीं था, इतना तो हमको पता है कि कोई था, इतना तो हमें पता है कि कोई था, बस ये बताइए वो कौन था। वो जो है ना कोई तो है, ये तो हमें पता है, इतना तो हमें पता है, आधा हमें मालूम है कि कोई था, हमने ये नहीं पूछा कि कोई था या नहीं था, कोई तो था, हमें तो सिर्फ इतना बताइए वो जो था वो कौन था। अब आपको समझ में आया कि हुआ क्यों रखा गया। परवरदिगार आलम मुतवज्जे कर रहा है कि इतना इल्म तो तुम्हारे अंदर रखा गया है कि कोई तो है कि जिसने तुमको पैदा किया है, यानी ये तो अगर तुमसे कोई कहे कि कोई नहीं था तो वो कसम खाकर भी कहे तो तुम्हें रिजेक्ट कर देना चाहिए कि इतना तो हमें पता है कि कोई था, हमें तो ये बताओ कि वो कौन था। उसी वो को समझाया जा रहा है, हबीब कह दीजिए वो कि जिसके बारे में तुम जानते हो कि कोई है, वो अल्लाह है, वो अहद है, वो एक से ज्यादा नहीं है, वो वहदहू ला शरीक है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। आपने गौर फरमाया बरादरान अजीज, तो ये एक पूरा वो मिसकॉन्सेप्शन था कि जिसको कुरान ने एड्रेस किया। इसी को इस्तिलाह के अंदर इल्म कलाम में कहा जाता है कि वजूद खुदा से मुतालक जो अकीदा है वो आधा फितरी है आधा कस्बी है। फितरी है यानी तुम्हारे अंदर रखा गया है, अकीदा तौहीद की बुनियाद के वजूद खुदा वो फितरी है, तुम्हारे अंदर रखा गया है। हाँ उसकी डिटेल्स वो एक है, उसे अल्लाह कहते हैं, ये जानने पर मौकूफ है, उसी को बयान किया जाएगा हिदायत के जरिए से। ये वो मंजिल है कि जहां पर फितरी हिदायत तशरीई हिदायत के साथ मिलकर सिंक्रोनाइज्ड हो जाती है, उसकी वेवलेंथ जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है। इसको समझाने के लिए आम तौर पर मैं आपके मोबाइल फोन की मिसाल दिया करता हूं कि आपका मोबाइल फोन है उसके अंदर सिम है या नहीं है, बाहर सिग्नल मौजूद है। अगर अंदर सिम ना हो तो बाहर सिग्नल इफेक्टिव नहीं हो सकते। अगर सिग्नल इफेक्टिव करने हैं तो अंदर सिम का होना जरूरी है। ये जिस तरह से अंदर सिम का होना जरूरी है उसी तरह से फितरत में अकीदे का होना जरूरी है। फिर उसके बाद हिदायत के सिग्नल्स हैं जो पूरी तरफ चारों तरफ मौजूद हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि फितरत के सिम को एक्टिवेट करने के लिए हिदायत के सिग्नल्स के साथ सिंक्रोनाइज कर दो। जब ये वेवलेंथ मिल जाएगी तो दिल की स्क्रीन के ऊपर अकीदा तौहीद जगमगाने लगेगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो आपने गौर फरमाया ब्रदरान अजीज, मैं अर्ज कर रहा जो हमारा मौजू चल रहा था वो क्या था कि एक ये मिसकॉन्सेप्शन है कि जो वहां पर मुशरिकीन मक्का में हमें नजर आता है वो इस बात के कायल थे, दहरिये जिनको कहा जाएगा, मुल्हिद, एथीस्ट, एथीइज्म के कायली कि भाई कोई खुदा नहीं है, इनको भी कुरान ने एड्रेस किया। फिर उसके बाद एक दूसरा ग्रोह कि जो ये कहते थे कि नहीं खुदा तो है, हम खुदा का इनकार नहीं करते। ला इन सअलता हूं मन खलक السماوات والارض, ऐ हबीब अगर आप इनसे सवाल करें कि किसने आसमानों और जमीन को पैदा किया, ला यकूलुन अल्लाह, तो वो कहेंगे हतमन खुदा ने पैदा किया, अल्लाह ने पैदा किया। इससे आप अंदाजा कीजिए वो लफ्ज़ अल्लाह से भी वाकिफ थे, अल्लाह के वजूद को मान भी रहे थे, और ये बड़ा ग्रोह था कि जो अल्लाह के वजूद को मान रहा था। फिर प्रॉब्लम कहां पर थी, پرابلم وہاں نہیں تھی، پرابلم تھی عقیدہ قیامت میں. وہ کہتے تھے اللہ کو ہم مان رہے ہیں مگر قیامت کا عقیدہ ہمیں ہضم نہیں ہوتا، کہ کیا قیامت کا بھی عقیدہ ہو سکتا ہے؟ مرنے کے بعد واپس زندہ کیا جائے گا؟ کیا اس بات کا بھی امکان ہے؟ اور اس کے لیے عام طور پر وہ چیز پیش یہ کیا کرتے تھے کہ جناب آپ دیکھیے یہ ہڈی جو دفن ہو گئی، چورا چورا ہو گئی، چورا ہونے کے بعد اس کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ ان کا اعتراض تھا. توجہ ہے، قرآن مجید نے اس اعتراض کو بیان بھی کیا. پروردگار فرماتا ہے ان لوگوں کا اسٹیٹمنٹ کوٹ کرتے ہوئے، حل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ. کیا ہم تمہیں بتائیں اس مرد کے بارے میں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے؟ ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، کس چیز کی خبر دیتا ہے؟ اذا مزقتم نعوذ باللہ من ذلک، یعنی پیغمبر اکرم کے اوپر چوٹ کی جا رہی ہے، گستاخی کی جا رہی ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے؟ ہم تمہیں بتائیں اس مرد کے بارے میں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، کہ جب تم زمین میں مٹی میں مل جاؤ گے، کل ممزقن، اور تمہاری ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا، انکم لفی خلق جدید، تو تمہیں واپس سے زندہ کیا جائے گا. افترا علی اللہ کذبا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یا تو یہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، ام بہ جنہ، اور یا پھر یہ پاگل ہو گیا ہے، معاذ اللہ. سنا آپ نے افترا علی اللہ کذبا، یا تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اللہ کو مان رہے ہیں مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو ماننے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین میں ملنے کے بعد، مٹی میں مل جانے کے بعد پھر سے واپس زندہ کیا جائے؟ یہ اللہ پر جھوٹ ہے، تہمت ہے، افترا ہے، ام بہ جنہ، اور یا پھر یہ شخص نعوذ باللہ من ذالک پاگل ہو گیا ہے، مجنون ہو گیا ہے. اب ایک لائٹر نوٹ کے اوپر آپ کے مزاج سے بہت قریب ہو کر ایک جملہ عرض کروں، اس جملے سے ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ اگر کبھی مستقبل میں کوئی بھی نبی کے دماغ پر ہزیان کی تہمت لگائے تو اس کا عقیدہ قیامت مشکوک ہے، اس کا قیامت کا عقیدہ مشکوک ہے. اس لیے کہ پروردگار بیان کر رہا ہے کہ یہ کہنے والے ہیں کہ جو عقیدہ قیامت کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ام بہ جنہ. اچھا آپ ذرا غور کیجئے، مسلمانوں کے اندر بھی بعض فلاسفرز ایسے پیدا ہوئے کہ بھائی مسلمان ہو گئے تو قیامت کا انکار تو نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو قیامت ہے نا، یہ قیامت جسمانی نہیں ہے، یہ قیامت روحانی ہے. معاد، معاد یعنی پلٹنا، پلٹانا، یہ معاد معاد جسمانی نہیں ہے، جسم نہیں پلٹے گا بلکہ روح پلٹے گی، معاد روحانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو صحیح بات ہے، معاذ اللہ، کہ یہ تو صحیح بات ہے کہ زمین میں مٹی میں مل گئے تو پھر اس کے بعد اس جسم کو تو واپس ریوائیو نہیں کیا جا سکتا. ہاں جس چیز کو پیش کیا جائے گا میدان قیامت میں وہ کیا ہے؟ کہ وہ روح ہے. یہ ان افراد نے کہا کہ جو مسلمان فلاسفرز تھے، مشرکین نے تو عقیدہ قیامت ہی کا انکار کر دیا. انہیں چونکہ قیامت کے عقیدے کو سنبھالنا تھا، شیعہ فلاسفرز کی بات نہیں کر رہا، اینڈ وی شوڈ بی ویری آنےسٹ کہ شیعہ فلاسفرز عام طور پر اس چیز کو پیش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، سیدھی سی بات ہے، خدا نے قرآن کے اندر واضح طور پر بیان کیا ہے، معصومین نے ایکسپلین کیا. اچھا اب ذرا سنیے، کیس یہ بنا کہ بھئی یہ جو جسم ہے اس کو تو نہیں پلٹایا جائے گا، روح کو پلٹایا جائے گا. اب میں آپ سے وہ پوچھتا ہوں کہ آپ ذرا مجھے ایک بات بتائیے، مرا کون تھا، جسم مرا تھا یا روح مری تھی؟ مرا کون تھا؟ ہمارا تو محاورہ بھی ہے، روح پرواز کر گئی، تو جو زمین میں مٹی میں ملا تھا وہ کون تھا؟ وہ جسم تھا. تو مرا کون تھا؟ روح تو نہیں مری تھی، جسم ہی تو مرا تھا. تو جب پلٹایا جائے گا روح کو تو کس میں پلٹایا جائے گا؟ وہ جگہ کون سی ہے کہ جہاں پر اس کو پلٹایا جائے گا؟ اصل میں روح کا انتقال ہوا ہے لیکن جسم جو ہے وہ مر گیا، روح چلی گئی، روح کو پلٹایا جائے گا تو جسم ہی کے اندر تو پلٹایا جائے گا. اب چھوڑیے ساری باتیں اور سرنامہ کلام کی اس آیت کی طرف توجہ کیجیے کہ پروردگار عالم سورہ یاسین کی اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے. پروردگار عالم کوٹ کر رہا ہے، ضرب لنا مثلا ونسی خلقا، ہمارے لیے تو مثالیں بیان کرتا ہے، ونسی خلقا، اور اپنی خلقت کو بھول گیا. ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا. ہوا کیا تھا؟ قال من یحیی العظام وهی رمیم, کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہوں گی, پاؤڈر بن چکی ہوں گی, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ قرآن کس کی بات کر رہا ہے؟ ہڈیوں کی بات کر رہا ہے یا روح کی بات کر رہا ہے؟ ہڈیوں کی بات کر رہا ہے. ایک مشرک سردار گیا, زمین سے ایک ہڈی اس نے نکالی, خستہ شکستہ, قدیم پرانی, اور اس ہڈی کو وہ لے کر آیا پیغمبر اکرم کے سامنے, اور پیغمبر اکرم کے سامنے اس نے ہاتھوں پر اسے مسلا اور کہا کہ محمد تم اس کے بارے میں کہتے ہو کہ پروردگار اس کو واپس زندہ کرے گا. علامہ سید علی نقی صاحب نقن صاحب علی اللہ مقامہ, وہ ایک بہت پیارا تبصرہ کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر واقعاً روح ہی کے بارے میں قیامت کا عقیدہ ہوتا نا تو پیغمبر اکرم کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ پیغمبر اکرم کو اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھنا چاہیے تھا, مسکرانا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا مائی ڈیئر تم میری بات ہی نہیں سمجھے, میں ہڈی کی تو بات ہی نہیں کر رہا تھا, میں تو جسم کی بات ہی نہیں کر رہا تھا, میں تو روح کی بات کر رہا تھا. مگر پیغمبر اکرم نے وہ نہیں کہا, پیغمبر اکرم نے وہ کہا جو قرآن کہہ رہا ہے. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے, ونسی خلقہ, اپنی خلقت کو بھول گیا. قال کیا کہتا ہے, من یحیی العظام, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ عظام ہڈی, ہڈیاں, کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا؟ وہی رمیم, جبکہ یہ چورا چورا ہو چکی ہیں. قل, اے حبیب کہہ دیجئے, یو یہ الذی انشاها اول مرہ, ابھی یہ ہڈیوں کا چورا تو ہے نا, انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے اس وقت زندہ کیا تھا جب یہ چورا بھی موجود نہیں تھا. وہ جو عدم کے پردے کو چاک کر کے نعمت وجود دے سکتا ہے, وہ مرنے کے بعد خلقت جدید کیوں نہیں دے سکتا؟ اس کے لیے کیا زحمت ہے, اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ ہوا بکل خلق علیم, اور وہ ہر طرح سے پیدا کرنے کا علم رکھتا ہے. ایک آیت کے بعد پروردگار عالم نے کہا وليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم, وہ کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا, کیا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ تم جیسوں کو واپس پیدا کر دے؟ وهو الخلاق العليم, وہ خلاق بھی ہے وہ علیم بھی ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. غور کیجئے گا برادران عزیز, پروردگار عالم نے دو باتوں کا حوالہ دیا, ایک اپنے علم کا اور دوسرے اپنی قدرت کا. علم بھی ہے اسے اور قدرت بھی ہے. آپ جانتے ہیں صفات ثبوتیہ بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں, بھائی وہ قدیم بھی ہے, قادر بھی ہے, مدرک بھی ہے, مرید بھی ہے, حی بھی ہے, متکلم بھی ہے, صادق بھی ہے, یا آٹھ نو دس جتنی بھی صفات ہیں. اور جوشن کبیر اٹھا کر دیکھیں تو 1000 صفات کے قریب آپ کو مل جائیں گی. ان تمام صفات کو سمرائز کریں تو دو صفتیں ہیں, ایک ہے علم, دوسرے ہے قدرت. یعنی آپ تمام صفاتوں کو اگر سمرائز کریں گے, خلاصہ یہ علم کلام میں ڈسکس ہوا, تو یہ دو صفتیں آخر میں نظر آئیں گی, ایک ہے علم پروردگار, دوسرے ہے قدرت پروردگار. علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے, نہ اس کے علم میں کمی آئی ہے نہ اس کی قدرت مزمحل ہوئی ہے. جب علم بھی باقی ہے قدرت بھی. دیکھیں ہمارا معاملہ ایسا ہے, جاہل پیدا ہوتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں, پھر بڑھاپا آتا ہے تو پھر واپس بھولنے لگتے ہیں, یہی ہوتا ہے نا. تو یہ انسان کا معاملہ ہے, جو کسبی علم ہے اس کی مات یہی ہوتی ہے, کبھی وہ آتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. قدرت بھی اسی طرح سے, بچپن ہے تو انسان کمزور ہے, جوانی ہے طاقت آ گئی, اور پھر بڑھاپا ہے تو واپس طاقت ڈھلنے لگی. یہ کسبی جو طاقتیں ہیں وہ اسی طرح کی ہوتی ہیں. ہاں ایک استثناء ہے کہ جسے پروردگار نے اپنا مظہر بنایا ہے, اس کے علم کی یہ شان تھی کہ پیدا ہوا تنزیل سے پہلے قرآن کو پڑھا, اور اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ گہوارے میں تھا مگر اجدر آیا تو اس کا کلہ چیر کے بتا دیا کہ قدرت خدا کا عملی نمونہ کیسے ہوتا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یا آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، تو وہ جو مظہر العجائب ہے، یعنی خدا یہی تو سمجھانا چاہتا ہے کہ ذرا دیکھو کہ جب میری مخلوق کے اندر جو سید ہے وہ ایسا ہو تو پھر خدا کیا ہوگا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مگر وہاں پروردگار عالم نے دو باتوں کا حوالہ دیا، بکل خلق علیم، تمہیں شک کیوں ہے کہ خدا واپس پیدا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ وہ ہوا بکل خلق علیم، ہر طرح سے پیدا کرنے کا علم اس کے پاس ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا اس کی قدرت کہیں کم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے؟ نہ، جب اس کی قدرت بھی انٹیکٹ ہے اور جب اس کا علم بھی ہے تو پھر اس کے بعد اسے واپس پیدا کرنے میں کیا تکلف ہو سکتا ہے، کیا زحمت ہو سکتی ہے؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا امر یہ ہے کہ جب کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، مولا کائنات نے سمجھایا نہج البلاغہ کے اندر کہ کبھی مت سمجھنا، الفاظ میرے مطلب مولا کا ہے، کہ کبھی مت سمجھنا کہ وہ خدا کہنے کا بھی محتاج ہے۔ توحید کا وہ تعارف جو علی نے کروایا کوئی نہیں کروا سکتا، جو وصی مصطفیٰ نے کروایا ہے، جو وارث مصطفیٰ نے کروایا ہے، جو وارث کتاب نے کروایا ہے، جو نمائندہ توحید نے کروایا ہے، وہ تعارف کوئی نہیں کروا سکتا۔ مولا تشریح کرتے ہیں، مولا کہتے ہیں کبھی سوچنا بھی مت، پھر کہہ رہا ہوں الفاظ میرے مطلب مولا کا ہے، کبھی سوچنا بھی مت کہ خدا کہنے کا محتاج ہے، وہ کہے گا کون تب وہ چیز ہوگی۔ لفظوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ قدرت پروردگار کی تعبیر کو کما حقہ ادا کر سکے، لفظوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قدرت پروردگار کا اظہار کر سکیں، خدا کہنے کا بھی محتاج نہیں ہے، بس اس کا ارادہ ہے کہ جس کے بعد وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اسی کو سمجھانے کے لیے لفظ یہ بیان کیے گئے کہ کن فیکون، ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اب برادران عزیز واضح ہوا کہ ایک ہے وہ عقیدہ کہ جس کو ہٹ کیا مشرکین مکہ اور ان کے اندر بھی ملحد، انہوں نے کہا خدا نہیں ہے، قرآن نے اس کو بھی ایڈریس کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا نظریہ کہ جس کے اندر کیا نظر آیا کہ صاحب خدا تو ہے، قیامت کا عقیدہ کچھ نہیں ہے، واپس زندہ نہیں کیا جائے گا۔ ایکچولی برادران عزیز آپ کو معلوم ہے مسئلہ کیا ہے؟ پھر یہ لائٹر نوٹ کے اوپر اس مثال کو سنیے گا اور پھر علامہ سید علی نقوی صاحب یاد آئے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے عقیدے کو ماننے میں تکلف کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کو ماننا خود قیامت ہے، قیامت کے عقیدے کو قبول کرنا خود قیامت ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے کوئی عقیدہ تھوڑی ہے کہ جس کا کوئی امپیکٹ نہ ہو، جس کا کوئی افیکٹ نہ ہو، جس کا کوئی اثر نہ ہو، ایسا نہیں۔ دیکھیں آپ کہیں کہ ایئر کنڈیشن چلا دیجئے، تو چلانے کا مطلب یہ ہے کہ سردی کے موسم میں ٹھنڈ اور بڑھ جائے گی، صرف چلانا تھوڑی ہے، اس کا افیکٹ ہے۔ گرمی کا موسم ہو ہیٹر چلا دیجئے، تو چلا تو دیں مگر یہ اتنی گرمی میں ہیٹر چلا دیں، اس کا ایک افیکٹ ہے، ایک امپیکٹ ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ قیامت کا عقیدہ ماننا واقعاً خود قیامت ہے۔ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ میں نے تو وہ معاشرہ اور ماحول نہیں دیکھا، سنا ہے کہ شاید اہل لکھنؤ میں یہ رسم تھی، وہاں پر ایک رسم ہوا کرتی تھی، رسم بسم اللہ، یہ بزرگان زیادہ بہتر جانتے ہوں گے اس بات کو۔ ہوا یہ کہ وہ رسم بسم اللہ میں ہوتا کیا تھا؟ رسم بسم اللہ میں ہوتا یہ تھا کہ جو بچہ ہے اس کی فارمل ایجوکیشن کا آغاز ہوتا تھا، یعنی لوگ محفل ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو لایا گیا، مولوی صاحب کے سامنے بٹھایا گیا اور فارملی اس کی ایجوکیشن ہے، اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ یعنی مولانا کہیں گے پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس بچے نے سامنے سے رسپونڈ کرنا ہے، تو وہ کہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بس ختم، درود، اور اس کے بعد پھر مبارکباد، شیرینی تقسیم کر دی جائے گی، بھائی فارمل ایجوکیشن کا آغاز ہو گیا۔ یہ ہوگا تو بچہ اس قابل ہو جائے، پہلے اس کو تیار کرایا جاتا ہے، وہ تیار ہو جاتا ہے، پھر اس کو مولوی صاحب کے سامنے لا کر بٹھا دیا جاتا ہے کہ مولانا یہ رسم بسم اللہ ہے۔ اچھا والدین محنت کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ عین موقع پر وہ بچہ کہنے سے انکار کر دے، تو ایمبیرسمنٹ ہے، जिस तरह से ये हमारे जवान जानते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी जिस तरह से होती है एंट्रेंस टेस्ट की, तो तैयारी तो पहले होगी ताकि उस टेस्ट के अंदर नाकामी ना हो जाए। तो वो रस्म बिस्मिल्लाह उस बच्चे को तैयार करवाया गया, बेटा जब इस मौलवी साहब कहें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो तुम भी कहना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बच्चा उस वक्त तो बिल्कुल जी हां जरूर जरूर जरूर। और जब मौका आया तो चेहरे पर शरारत भी है शैतनत भी है। हुआ ये कि मौलवी साहब ने सबके सामने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और उस बच्चे ने पढ़ने से इनकार कर दिया। सपाट चेहरा, कोई रिएक्शन नहीं, आंखों में चमक है जिसे समझ में आ रहा है कि दिल में कुछ शरारत है, जवाब नहीं दे रहा। मौलाना फिर कह रहे हैं बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जवाब नहीं दे रहा। तीन मरतबा चार मरतबा हो गया उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो आप जानते हैं बाद बच्चे शाही होते हैं शर्मीले होते हैं। तो एक बुजुर्ग आए उसके कांधे पर हाथ रखा सीने से लगाया, क्या हुआ बेटा बोलना नहीं आता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम? अब वो जवाब देता है बोलना क्यों नहीं आता है, बिल्कुल आता है। फिर जवाब क्यों नहीं देते हैं? क्या मुझे मालूम है आज अगर मैंने जवाब दे दिया ना ये बात बिस्मिल्लाह पर रुकेगी नहीं, ये बात बिस्मिल्लाह पर ठहरेगी नहीं। आज पढ़वाएंगे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कल आप लोग तो चले जाएंगे ये फिर आ जाएंगे और फिर कहेंगे आप पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर उसके बाद पढ़वाएंगे रहमान रहीम, फिर पढ़वाएंगे मालिक यौमिद्दीन, वलद दालीन पर फातिहा मुकम्मल होगा और वन्नास की सीन तक बज जाएगी। तो मैं चाहता हूं कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। आज बिस्मिल्लाह पढ़ने से इनकार कर दूं तो कल अल्हम्दुलिल्लाह की बारी नहीं आएगी। आपने गौर फरमाया जिस तरह से वो बच्चा बहुत शार्प है ना, वो मुशरिकीन भी बड़े शार्प थे, उनको भी पता था कि कयामत के अकीदे को मानना खुद कयामत है। कयामत को मानना सिर्फ कयामत थोड़ी है, कयामत को मानना वाकई कयामत है। यानी क्या मतलब, कयामत को माना तो अब उसके बाद जन्नत को मानो, फिर उसके बाद जहन्नम को मानो, जन्नत की नेमतों को मानो, जहन्नम के अज़ाब को मानो, पुल सिरात को मानो, नशर को मानो, हशर को मानो, मीजान को मानो, आमाल के तोले जाने को मानो। इन तमाम को मानने के बाद नतीजा क्या है कि अब दुनिया में क्या ऐसा करूं कि जहन्नम के अज़ाब से बच सकूं, दुनिया में ऐसा क्या करूं कि जन्नत में जा सकूं, क्या ऐसा करूं कि रिदाए खुदा को जल्द कर सकूं। तो ये सब कुछ करने के बाद नतीजा क्या है कि अब दुनिया के अंदर मुझे अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। मैं सुबह सोना चाहता हूं मगर ये सोने नहीं देंगे, वो कहेंगे कयामत में अगर शर्मिंदा होने से बचना चाहते हो, जहन्नम के अजाब से बचना चाहते हो तो आ जाओ नींद को कुर्बान करो, मुसल्ले पर आओ, तो मुझे नींद कुर्बान करना पड़ेगी। फिर वो कहेंगे माह रमजान का रोजा रखो तो अपनी भूख को बर्दाश्त करना पड़ेगा, गिज़ा कुर्बान करना पड़ेगी, प्याज बर्दाश्त करना पड़ेगी, पानी को कुर्बान करना पड़ेगा, जेब के वजन को हल्का करना पड़ेगा, कभी ज़कात होगी कभी खुम्स होगा, ये सब कुछ होगा कब, जब मैं कयामत को मानूं। तो कयामत ही का इनकार करो ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। मगर बरादरान अजीज मुझे इंसाफ से बताइए कि क्या कबूतर की तरह आंखें बंद करने से हकीकत तब्दील हो जाती है? हकीकत तो अपनी जगह परवरदिगार को भी पता है, खुदावंद मुताल को भी पता है कि हर बंदे में ये शराफत नफ्स नहीं है कि वो ये कह सके कि इलाही मा अबदतुका तम अन जन्नत, कह परवरदिगार मैंने तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं की। ये तो अली कहे इलाही मा अबदतुका तम अन जन्नत, ए परवरदिगार मैंने तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं की, वला खौफम मिन नारे और ना ही जहन्नम के खौफ से की, बल वजदतुका अहलन लिल इबादा फअबदतुका, मैंने तो तुझे इबादत का अहल पाया तो तेरे सामने अपना सर झुका दिया। ये जुमला तो अली कहेंगे, ये तो उन्हीं को सूट करता है, उन्हीं की जबान पर सजता है, उन्हीं को वाकिअन जेब देता है कि वो ये जुमला कहें, मोहम्मद कहें, आले मोहम्मद कहें, या थोड़ा सा और आप आगे आ जाएं तो सलमान कहें, अबू जर कहें, मीसम कहें, ये कुछ समझ में आने वाले केसेस हैं। लेकिन बरादरान अजीज बाकी आम तौर पर जो केसेस हैं उनके अंदर क्या है, उनके अंदर तो यही है कि जहन्नम का खौफ भी होगा और जन्नत का लालच भी होगा। वो बहुत कम होते हैं कि जो अपने नफ्स को बेच के मर्जी परवरदिगार को खरीद लेते हैं। आपने गौर फरमाया बरादर ने, तो ये मामला है और बिल्कुल है और बहुत वैलिड है। کہ پروردگار عالم نے یہ پورا نظام رکھا ہے انسان کی نفسیات کو جانتے ہوئے. پروردگار سے کیا چھپا ہوا ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ خالق وہ ہے تو مخلوق کی نفسیات سے خالق سے زیادہ کون واقف ہوگا؟ ایک انسینٹیو ہے جو رکھا گیا, جنت کا ایک انسینٹیو ہے جو پروردگار نے رکھا, جہنم کا ایک خوف ہے, ایک کنسٹرکٹیو فیئر جس کو کہا جائے گا, ایک مثبت خوف کہ جو پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے اندر رکھا ہے اور ان کو اس کی طرف متوجہ بھی کیا ہے, اور کچھ جو بالغ نظر ہے ان کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ جب میرا رب یہ چاہتا ہے تو مرضی مولا از ہمیں اولا, کہ جو مولا کی مرضی ہے وہ سب سے اولا ہے. تب آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, یہ دو نظریات ہو گئے. پھر اس کے بعد تیسرا ایک نظریہ جو اسی جاہلیت کے معاشرے کے اندر موجود تھا اور قرآن نے اس کو بھی ایڈریس کیا, وہ کیا؟ وہ کہتے تھے صاحب خدا کو تو ہم مانتے ہیں, اللہ کو تو ہم مانتے ہیں, مگر اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بڑا خدا ہے اور پھر نیچے چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے انورٹڈ کامرز میں یہ چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں. بتوں کو ہم بڑا خدا تھوڑی مانتے ہیں, یہ تو سبارڈینیٹ گاڈز ہیں, جی ود اسمال لیٹر, وہ کیپٹل جی کے ساتھ کہ وہ اللہ ہے, اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بہت سے ماتحت خدا ہیں مگر وہ پرماننٹ ہیں, مستقل ہیں. اور ان خداؤں کو ہم کیا مانتے ہیں؟ ہا ہونا شفا اونا, یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں خدا کی بارگاہ, وہ بڑا خدا اس کی بارگاہ میں یہ ہمارے وسیلے ہیں, یہ ہمارے شفیع ہیں. چلیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی کو لے کر محمد ابن عبد الوہاب نے بہت شور مچایا. محمد ابن عبد الوہاب سے آپ واقف ہوں گے, جو حضرات حج پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی کتابیں جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کرا کرا کے تقسیم کی جاتی ہیں التوحید کے نام سے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ملے گا. جو انہوں نے کہا ہے اس کا خلاصہ کیا ہے وہ دیکھ لیں, یہ مشرکین کا عقیدہ وہی ہے جو شیعوں کا عقیدہ ہے. آپ دیکھ لیجیے, یہ مشرکین کا عقیدہ ہے, یہ شیعوں کا عقیدہ ہے, کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ وہ بھی بتوں کے لیے یہی کہتے تھے یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں, اور یہ اپنے اماموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں. یہ بتوں کے بارے میں کہتے تھے یہ وسیلہ ہے, یہ اپنے اماموں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے. اور اس میں وہ رگڑ لیتے تھے برادران اہل سنت میں بھی, جو بریلوی طبقہ ہے اس کو بھی. میں بہت محتاط الفاظ میں اور بہت آہستہ آہستہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بات آپ تک منتقل تو ہو. میرے نوجوان دوست, بزرگان تو واقف ہیں مگر میرے نوجوان دوست سمجھیں کہ واقعا کیا بات ہو رہی ہے, اصل بون آف کنٹینشن ہے کیا, اصل مشکل ہے کیا. اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز, عجیب بات یہ کہ ایک طرف پروردگار عالم نے مذمت کی اور واقع مذمت کی ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ ہیں ہمارے شفاعت کرنے والے, وہ بڑا خدا ہے اس کی بارگاہ میں یہ ہیں ہمارے وسیلے, یہ ہیں ہمارے شفاعت کرنے والے. اچھا کیا ہمارا عقیدہ شفاعت کے بارے میں نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید نے شفاعت کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ہے؟ کیا قرآن نے توسل اور وسیلے کو آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کیا ہے؟ نہیں, یہ بھی نہیں ہے. اچھا آپ ذرا دیکھیے, یا ایھا الذین, سورہ مائدہ پانچواں سورہ قرآن مجید کا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اچھا یہ تو وسیلے والی آیت ہو گئی, اور شفاعت والی آیت بہت ساری ہیں. منزل آیت الکرسی, اسی کے اندر آپ کو یہ جملہ مل جائے گا کہ منزل الذی یشفع عندہ الا بإذنہ, کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے مگر وہ کہ جسے وہ اجازت دے. اب آپ غور فرمائیے برادران عزیز, میرے نوجوان دوست بہت زیادہ اس پر توجہ کریں, غور کریں اس بات کے اوپر کہ یہ تو صریح تہمت ہے, یہ تو واقعا بہتان ہے کہ بھائی شیعوں نے 12 اماموں کو 12 خدا مان لیا, کون اس بات کا قائل ہے؟ ماشاءاللہ 14 معصومین کو 14 خدا مان لیا, کون اس بات کا قائل ہے؟ قطعاً ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے نہ یہ ہمارا نظریہ, یہ تو بہتان ہے, صریح بہتان, یہ تو صریح تہمت ہے. کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں کہ 12 اماموں کو اس نے خدا مان لیا. جی نہیں, ہمارے اصول دین کا خلاصہ کیا ہے معلوم؟ جو نا میں ان ایام اعزاء کے اندر میں نے اسے بہت پڑھا اور اس کی اہمیت کی وجہ سے آپ کے سامنے تکرار کر رہا ہوں, ہمارے اصول دین کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کو مانو, جسے وہ منوائے اسے مانو, اسے مانو جسے وہ منوائے اسے مانو, جسے وہ جو منوائے اسے وہ مانو. उस अल्लाह को मानो उसे मानो, जिसे वो मनवाए उसे मानो, जिसे वो जो मनवाए उसे वो मानो, जितनों को मनवाए उतनों को मानो। जो हमारे उसूल दीन है उसका खुलासा यही है। जब हमने कहा ना ला इलाहा, कोई खुदा नहीं है, हमने सबका इनकार कर दिया। हमने कहा इल्लल्लाह, बस वही एक है, ये है हमारा अकीदा तौहीद, वही एक है और बस, वो वहदहू ला शरीक है। अब उसके बाद खुदा कोई नहीं है। लेकिन क्या खुदा को मानने के बाद खुदा जिसको मनवाना चाहे उसका भी इनकार कर दे? ये तय हो गया कि वो किसी को भी खुदा नहीं मनवाएगा, ये तय हो गया कि वो किसी को भी खुदा नहीं मनवाएगा। शिर्क उसके लिए नाकाबिले कबूल है। इन शिर्क ला ज़ुल्म अज़ीम, शिर्क यकीनन ज़ुल्म अज़ीम है। वो वहदहू ला शरीक है, वो एक अकेला है, हुवल्लाहु अहद, बिल्कुल सही। मगर क्या इसके बाद वो किसी को अपना नुमाइंदा भी नहीं बनाता? ना बनाए तो हमें कोई एतराज नहीं है। हमने जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसके बाद दूसरे मरहले पर हमने क्या कहा? हमने मोहम्मदुन अल्लाह नहीं कहा, हमने अलीयुन अल्लाह नहीं कहा, हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसको मानो जिसको वो मनवाए उसको मानो। वो मोहम्मद को मनवाए तो मोहम्मद को मानो, वो अली को मनवाए तो अली को मानो, जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो। उसने मोहम्मद को रसूल मनवाया, हमने कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने अली को वली मनवाया, हमने कहा अली वलीउल्लाह। इसमें अपनी जाति पसंद तो कुछ नहीं है। आपने गौर फरमाया, जिसको वो मनवाए उसको मानो, जिसको वो जो मनवाए उसको वो मानो, और फिर जितनों को मनवाए उतनों को मानो। अब हमारे मोहतरम दोस्त भाई आ रहे हैं तो दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अब आप गौर फरमाइए बरादरा ने अजीज, मोहम्मद इब्ने अब्दुल वहाब ने बहुत बड़ी ज्यादती की जब उसने ये कहा कि इन्होंने खुदा मान लिया। हमने किसी को खुदा नहीं माना, हमने सिर्फ उस एक को खुदा माना। फिर उसके बाद जिसको वो मनवाए उसको मानो, ये तय हो गया वो खुदा नहीं मनवाएगा। उसने कह दिया शिर्क ज़ुल्म अज़ीम है, उसने कहा मोहम्मद को मानो, हमने कहा मानेंगे। क्या माने? उसने कहा रसूल मानो, हमने कलमा पढ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा अली को मानो, हमने कहा मानेंगे। उसने कहा वली मानो, हमने कलमा पढ़ा अली वलीउल्लाह। अब अगर वो फकत मौला को मनवाए तो हम मौला को मानेंगे। उसने कहा नहीं 12 है तो हमने 12 को माना। हमें न शख्सियत पर इसरार है, ना हमें अदद पर इसरार है। अकायद को समझिएगा, ना हमें शख्सियत पर इसरार है, ना हमें अकायद पर इसरार है। खुदा की कसम, अगर किसी और को हमने पैगंबर के हाथों पर बुलंद देखा होता हम उनको मौला मान लेते। अगर किसी और को पैगंबर ने हाथों पर बुलंद किया होता तो हम उनको मान लेते, मगर ये हमारा फैसला नहीं है। अच्छा अब वापस सुनिए, आयत ये पेश की गई ना कि ये है हमारे शुफा। याद रखिएगा तवसुल और शफात क्या फर्क है इन दोनों के दरमियान? तवसुल यानी दरमियान में वो वसीला, शफात यानी दरमियान में वो शफी है। अब आप सोचिए और गौर करें इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। जब तक मामला दुनिया का रहता है तवस्सुल कहलाता है, जब मामला आखिरत का होता है शफाअत कहलाता है। कोई फर्क नहीं है। दुआए तवस्सुल के अंदर दोनों जुमले आपको मिल जाएंगे, इन्ना तवज्जहना वस्तशफाना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व कद्दमनाका बैना यदै हाजातिना या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। हमने आपको तवस्सुल, हमने आपको वसीला करार दिया, हमने खुदा की बारगाह में आपका वास्ता पेश किया है, या वजीहन इंदल्लाह इश्फा लना इंदल्लाह। सुनिए बरादरान अजीज, शफात का, शफात का तो मतलब होता है दूसरा बन जाना, बात सही है। शफात का मतलब होता है दूसरा बन जाना। तो ये तो आपने एक के साथ दूसरा बना दिया, तो हमने कहा बनाया, कुरान ने बनाया। क्या कुरान खुदा के साथ किसी को दूसरा बनाएगा? माज़ल्ला, मैं आयत आपके सामने पढ़ चुका, मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहू इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में शफात करे मगर वो कि जिसे खुदा इज़्न दे और इजाजत दे। शफी कहते हैं दूसरे को, कब वो अल्लाह एक है, आपने उसके साथ दूसरा बना दिया। माज़ल्ला, واقعاً اتنی سطحیت؟ یہ دوسرا کس کے ساتھ دوسرا بن رہا ہے؟ وہ خدا تو ایک تھا، ایک ہے، ایک رہے گا۔ یہ جو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا، اکیلا تھا، اب جو شفیع ہے اس کی شفاعت کی وجہ سے اس کی دعا میں وزن پیدا ہو گیا۔ یہ جو دوسرا بنا ہے وہ خدا کے ساتھ دوسرا نہیں بنا ہے، یہ اس دعا مانگنے والے کے ساتھ دوسرا بنا ہے۔ وہ آپ سن رہے، بی بی کی دعا لو لوگوں، کیا مطلب ہے؟ بی بی کی شفاعت حاصل کرو، ہماری دعا مسترد ہو جائے ممکن ہے، مگر اتنا ہمیں پتا ہے شہزادی کی دعا مسترد نہیں ہو سکتی۔ غور کیجیے گا برادر نے، اور پھر میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ غور کیجیے، وہاں پر بھی جو آیت ہے نا، سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ بنانے کا حق نہ آپ کو ہے نہ مجھے، بنانے کا حق نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے، ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو بنائے؟ بس آخری بات ہے، ہم منزل مصائب سے قریب ہو رہے ہیں، انہیں حق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کیا حکم دیا ہے؟ پروردگار نے بنانے کا حکم نہیں دیا، تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ بنائے گا وہ، اس کو مانو جس کو وہ منوائے، اس کو مانو جس کو وہ جو منوائے، اس کو وہ مانو، جتنوں کو منوائے اتنوں کو مانو۔ اب آپ غور کیجئے، پروردگار جب بناتا ہے نا تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے، انی جائلن فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں زمین میں خلیفہ، یہ میں بنا رہا ہوں۔ اور وہ جس کو خدا نے بنوایا ہے، بنایا ہے، اگر اس کا انکار کر دیا جائے، یہ انکار ابلیسیت ہے، یہ انکار شیطنت ہے۔ اب غور کیجئے، وہ ابلیس اللہ کو مان رہا تھا، میں کوئی خطابت نہیں کر رہا، کوئی لفاظی نہیں کر رہا، یہ عقائد ہے ہمارے مسلمہ۔ وہ ابلیس خدا کو مان رہا تھا، یعنی اپنی دانست میں اللہ والا تھا، مگر آدم کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ تو آدم کون ہے؟ جس کو اللہ منوائے اس کو مانو۔ ابلیس نے اللہ کو مانا، مگر جس کو اللہ منوانا چاہتا ہے اس کو نہیں مانا۔ تو اللہ والا تو ہے، مگر یہ ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ بہت سے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ بھی اللہ والا نہیں مانتا۔ اگر اس کا انکار کر دیا کہ جس کو اللہ منوانا چاہتا ہے، تو زد میں توحید ہے کہ تم نے خدا کو کیا مانا؟ جس کو وہ منوانا چاہتا ہے اس کو تم نہیں مان رہے، یہ طے ہے، وہ خدا نہیں منوائے گا۔ یہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ بس برادر نے عزیز، جب وہ بناتا ہے نا تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے، جلال یہ ہوتا ہے، انی جائلون فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں زمین میں خلیفہ۔ اور کیا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا، اس شان سے کیا، انی جائلوکا للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم نے جب اعلان کیا تو کیا کہا؟ حدیث ثقلین کے اندر کیا الفاظ ہیں، غور کیجئے گا، انی جائل فیکم الثقلین، انی جائل نہیں ہے، میں بنا کر نہیں جا رہا، انی تارکون، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، بنانے کا حق مجھے بھی نہیں ہے، نہ میں نے قرآن کو کتاب اللہ بنایا، نہ میں نے عترت کو اہل بیت بنایا، بنایا نہیں ہے میں نے، کتاب کو بھی اللہ نے بنایا، عترت کو بھی اللہ نے بنایا، انی تارکون، میں بنا کر نہیں جا رہا، میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو اتنا کہنے کا تو حق ہے کہ جنہیں بنانے کا حق رسول کو نہ ہو تو کیا خاطی بندوں کو یہ حق دے دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی بناتے پھرے؟ یہ بت پرستی ہی کا ایک انداز ہوگا کہ جہاں پر اپنی مرضی کو خدا کے اوپر مسلط کیا جائے۔ بس برادر نے عزیز، میں نے آپ کو بہت زحمت دی، اور ظاہر ہے کہ ہم برادر محترم سے استفادہ کریں گے، میر صاحب سے، اور آج منزل مصائب پر مجھے تذکرہ کرنا ہے اس لٹے ہوئے قافلے کا۔ جب یہ لٹا ہوا قافلہ آل محمد کا مدینہ منورہ واپس پہنچا ہے، دیکھیے برادران عزیز، کربلا کی قربانیوں کے بعد کوفہ ہے، کوفہ کے بعد شام، شام کی ایک سال کی قید ہے، اور اس کے بعد پھر رہائی ہے، اس رہائی کے بعد پھر جناب زینب نے یہ کہا تھا نا کہ بیٹا میں وطن بعد میں جاؤں گی، پہلے مجھے کربلا جانا ہے۔ کربلا پہنچی، بھائی کی قبر پر حاضری دی، اعلان کیا کہ بھیا زینب خوش بھی ہے غمگین بھی ہے، خوش اس لیے کہ تیرا پیغام پہنچا کر آ گئی، میں کوفہ اور شام فتح کر کے واپس آ گئی، اور غمگین اس لیے کہ بھائی تیری ایک امانت میں لے کر گئی تھی واپس نہ لا سکے، میں سکینہ کو واپس نہ لا سکا، میں تیری امانت شام میں چھوڑ کر آئی ہوں۔ چند دنوں تک کربلا کے اندر ماتم رہا، گریا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ قافلہ پھر عازم سفر ہوا، اور جب مدینہ قریب آ گیا، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی زیارت بار بار نصیب کرے، وہاں پہ جو زائرین جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سید سجاد نے قافلہ ٹھہرا دیا تھا۔ وطن میں داخل نہیں ہوئے، کیوں داخل نہیں ہوئے؟ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا سجاد، میں مدینے میں داخل نہیں ہونا چاہتی، میں مدینے میں نہیں جانا چاہتی۔ کب پھپھی اماں وطن آ گیا، وطن آ گیا۔ جناب زینب کہتی ہیں بیٹا مجھے ہمت نہیں ہے، میں وطن کس طرح سے داخل ہوں؟ جب ہم یہاں سے چلے تھے تو کیا کیفیت تھی، اور جب واپس آئے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہے؟ میں مدینے میں داخل نہیں ہونا چاہتی۔ جب یہاں سے چلے تھے تو سہاگ سلامت تھے، گودیاں آباد تھیں، پلٹے ہیں تو گودیاں ویران ہو چکی ہیں، سہاگ اجڑ چکے ہیں۔ اے بیٹا مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں مدینے میں داخل نہیں ہونا چاہتی۔ سید سجاد نے اس موقع پر عارضی خیمے لگوائے، عارضی خیمے لگوائے، بیبیاں ان خیموں کے اندر چلی گئیں، ایک خیمے میں جناب زینب چلی گئی، دوسرے خیموں دوسری بیبیاں چلی گئیں، اور پھر سید سجاد نے بشیر سے کہا، بشیر جاؤ اور جا کر مدینے میں ہماری آمد کی اطلاع کرو کہ محلہ بنی ہاشم سے بیبیاں آئیں، دوسرے افراد آئیں، تو جناب زینب کو کسی طرح سے منع کر شہر مدینہ کے اندر لے جائے۔ تو بشیر مدینے میں یہ اعلان کرتا ہوا چلا کہ یا اہل یثرب لا مقام لکم بها، اے مدینے کے رہنے والوں، مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا۔ قتل الحسین فاطمہ مدرارہ، ارے جو مدینہ کی رونق تھی حسین وہ تو قتل کر دیے گئے، ان کا جسم کربلا میں تھا، سر کاٹ کر نوک نیزہ پر دیار بدیار پھیرایا گیا۔ مدینہ منورہ شہر ہی کتنا چھوٹا سا شہر، دروازے کھلتے ہیں، لوگ باہر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ ارے وہ لٹا ہوا قافلہ ہے کہاں پر؟ بشیر سب کو بتاتا ہے کہ سجاد اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ مدینے سے باہر تم سب کے منتظر ہیں، محل بنی ہاشم کے دروازے بھی کھلے، محمد حنفیہ باہر آئے، عبداللہ ابن جعفر تیار باہر آئے، جناب ام البنین باہر آئیں، فاطمہ صغرا باہر آئیں، اور یہ سب بیبیاں آنکھوں میں آنسو لے کر شہر مدینہ سے باہر وہاں پہنچے کہ جہاں وہ لٹا ہوا قافلہ موجود تھا۔ اور اب سید سجاد آنکھوں میں آنسو ہے، ایک مختصر سا خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا آغاز اور اس خطبے کا اختتام، سجاد خطبے کے آغاز میں کہتے ہیں حمد ہے اس پروردگار کی، ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اپنے رب کا کہ جس نے اس امتحان کے لیے آل محمد کا انتخاب کیا۔ کربلا کے مصائب کا ذکر کیا اور خطبے کا اختتام اس جملے پر کیا کہ ارے ہم سے تو محبت کا حکم دیا گیا تھا، اگر ہم پر ظلم ڈھانے کا بھی حکم دیا گیا ہوتا نا تو اتنے مظالم نہ ڈھائے جاتے جو حکم محبت کے بعد ہم پر ڈھائے گئے۔ سید سجاد کا خطبہ مکمل ہوا، لوگ آتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، تعزیت کرتے ہیں، ایسے میں عبداللہ ابن جعفر تیار نے سوال کیا، کوئی مجھے بتائے گا میری زوجہ زینب کس خیمے میں ہے؟ میری زوجہ زینب کس خیمے میں ہے؟ عبداللہ ابن جعفر تیار کو بتایا گیا، عبداللہ آپ کی زوجہ بی بی زینب اس خیمے میں ہے۔ عبداللہ خیمے میں داخل ہوئے اور فوراً باہر نکلے یہ کہتے ہوئے کہ بی بی مجھے معاف کیجئے گا، کسی نے کہا تھا یہ میری زوجہ زینب کا خیمہ ہے۔ عبداللہ پہچان نہیں سکے، جناب زینب کو پہچان نہیں سکے، بی بی زینب پیچھے سے آواز دیتی ہیں، اے عبداللہ یہ کیا دن آ گیا کہ شوہر اپنی زوجہ کو نہیں پہچان پا رہا، مگر عبداللہ کا قصور کیا ہے؟ ایک سال کی قید کے بعد زندان شام میں حالت یہ ہو گئی کہ تقشرت وجوہ، چہروں کے رنگ تبدیل ہو گئے، پہچان نہیں پائے۔ فاطمہ صغرا بچی ہے، کسی نے فاطمہ صغرا کے سر پر ہاتھ رکھا، کبھی بھی ہمارا پرسہ قبول کرو، بابا مارے گئے، بی بی ہمارا پرسہ قبول کرو، چچا عباس مارے گئے، کسی نے کہا بی بی ہماری تعزیت قبول کرو، بڑا بھائی علی اکبر مارا گیا۔ صغرا خاموشی سے سن رہی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، اچانک کھڑی ہوئی، جناب رباب کے قریب آئیں، گود میں کچھ تلاش کیا، نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑھی، جناب زینب کی گود میں ڈھونڈنے لگی، نظر نہیں آیا، پھر آگے بڑھی، فروا کی گود میں تلاش کیا، نظر نہیں آیا، ایک ایک بی بی کی گود میں کچھ تلاش کر رہی ہیں۔ کسی نے پوچھا صغرا کیا تلاش کر رہی ہے؟ صغرا کہہ رہی ہے آپ نے مجھے بتایا میرا بابا مارا گیا، مجھے سمجھ میں آ گیا،
आपने बताया मेरा चचा अब्बास मारा गया, मैंने सब्र किया। आपने कहा मेरा बड़ा भैया अली अकबर मारा गया, ये भी मुझे समझ में आ गया, मगर मेरा वो नन्ना भैया अली असगर, वो तो किसी ने कुछ नहीं किया होगा, कत्ल नहीं किया होगा, अब तो वो काफी बड़ा हो गया होगा। अरे मैं उसी असगर को तलाश कर रही हूँ कि मेरा भैया अली असगर मिले तो मैं उसके साथ खेलूंगी, अपने अरमान इस तरह पूरे करूंगी। मगर ऐ सुगरा तुझे कैसे बताएं कि जिन्होंने अकबर पर रहम न खाया, उन्होंने तीन भाल के तीर से तेरे नन्हे भैया अली असगर को सहराब किया। फतकल्लब सभी वाला यदयल इमाम, अरे ये तो वो वसीयत थी कि जिसको सज्जाद ने हमेशा याद रखा कि मेरे बाबा ने कहा था कि ऐ बेटा सज्जाद, शीअति मा इन शरतुम मा अज़बिन फस्करूनी, ऐ बेटा सज्जाद जब वतन वापस जाना हमारा कोई चाहने वाला मिले तो उससे कहना कि अब जब कभी ठंडा पानी पीना अपने प्यासे इमाम की प्यास को याद करना। आओ समय तुम बेगरीबिन आओ शहीदिन फंदबूनी, और अगर कभी सुनो कि परदेश में कोई मुसाफिर मारा गया तो उस परदेशी मुसाफिर का मातम बाद में करना, अपने परदेशी इमाम का मातम पहले करना। आखिरी दो जुमले कि लैतकुम फी यौम आशूरा जमीअन तंजुरूनी, अगर तुम होते मेरे चाहने वालों आशूर के दिन तो तुम अपनी आंखों से देखते कि कैफा अस्तस्की लितिफ्ल फाबो हायर हमूनी, कि कैसे मैं अपने असगर के लिए पानी मांग रहा था, पानी तो ना आया, तीन भाल के तीर से मेरे असगर को सहराया। अला वलानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमी व सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लबियन क़लबून मातम हुसैन।